تفسير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورت نساء جو ہے اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الناس اے لوگو یعنی تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے. اور ناس سے مراد کون ہے؟ تمام لوگ. اے لوگو اور لوگوں کو جو بات کہی گئی اور بڑی خاص بات ہے اور وہ کیا ہے؟ اتقو ڈرو, تقوی اختیار کرو. اور تقوی جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جاتے ہیں. تقوی وہ خوف خدا ہے, وہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں ہر شخص کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں, اور یہاں پہ سورت نساء میں خاص طور پر شروع میں ہی حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے, اور حقوق العباد میں سے بھی خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, یتیموں کے حقوق, بیویوں کے حقوق جو ہیں وہ خاص طور پر یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ عام زندگی میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ڈیلنگ سے تعلق رکھتی ہیں, جیسے کسی چیز کو خریدنا اور بیچنا. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گوار مقرر کر لیتے ہیں, آپ کوئی ایگریمنٹ لکھ لیتے ہیں کہ اتنے پیسے فلاں فلاں کو دے رہا ہے اور یہ مدت ہے اور وٹنس ہوگی, ہے نا. اور اگر کوئی انکار کر دے تو گواہ آپ بلاتے ہیں, آپ کورٹ میں لے جاتے ہیں. آپ مطلب ایک ایگریمنٹ ہے نا, اور لوگ اس پر پابند ہوتے ہیں کہ اس کو ادا کرے. اسی طرح سے مثلا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اگر آپ بیلٹ نہیں لگاتے تو کیا ہے کہ ٹکٹ مل جاتا ہے. تو ایک قانون ہے جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. لیکن اولاد, والدین, شوہر, بیوی, یتیم, یہ جو باہمی آپس میں حقوق ہے نا, اس کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. اب میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں, شوہر زیادتی کر رہا ہے یا عورت زیادتی کر رہی ہے, تو اب بات بات پر گواہ تو نہیں آئیں گے نا. کبھی رات ہوتی ہے, کبھی دن کا اجالا ہوتا ہے نا, لڑائی جھگڑے, مسئلے مسائل, زیادتیاں. ماں باپ اور اولاد کے درمیان اگر مسائل ہیں, حقوق آپس میں ادا ٹھیک سے نہیں ہو رہے, تو آپ کہیں سے گواہ یا عدالت یا وٹنس یا ایگریمنٹ تو بات بات پر نہیں ہوتا نا. تو وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سی طاقت ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ لوگ آپس میں حقوق جو ہیں وہ ادا کریں؟ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ کا خوف ہے. اتقو, اللہ کا ڈر, خوف خدا. خوف خدا اور خوف آخرت, یہ وہ دو بنیادی ستون ہیں, یہ دو وہ اہم چیزیں ہیں جو انسان کو اس چیز کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ انسان دوسرے پر زیادتی جو ہے وہ نہ کرے. اور آپس میں حقوق کی ادائیگی کا مدار, ادائیگی کا انحصار جو ہے وہ ادب, محبت, دلداری اور ہمدردی, قلبی خیرخواہی پر منحصر ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ محبت, یہ ہمدردی, خیرخواہی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, خوف خدا. آپ دیکھ لیں لڑکی اور لڑکا غیر محرم ہوتے ہیں, بیگانے ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کا لفظ بیچ میں آ جاتا ہے تو محرم بن جاتے ہیں, نکاح میں اللہ ہی کے نام سے تو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپس میں رشتے دار بن گئے. تو یہ تقویٰ کی جو طاقت ہے, آخرت کا خوف ہے, یہ ایک ایسی قانون کی طاقت ہے, یہ ایک ایسی جو ہے وہ حکومت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپس میں حقوق کی ادائیگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے, سہل ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر ہو, ہمیشہ ہوتی ہے, ہر حال میں ہوتی ہے. کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. انسان جو ہے وہ زیادتی کرنے سے جو ہے وہ بچتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر حقوق کا ذکر کرنا تھا, انسانوں کے باہمی حقوق اور خصوصیت کے ساتھ فیملی کے حقوق, میاں بیوی کے, والدین کے, بچوں کے, یتیموں کے, یعنی ان حقوق کا ذکر کرنا ہے, تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ لوگوں تقویٰ, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, کسی اور سے نہیں, اپنے اس رب سے ڈرو. کیا کیا؟ جس نے, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. تم نیست تھے, کچھ بھی نہیں تھے, پھر تمہیں ایک ہستی اور وجود دیا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے میں, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ, ایک نفس سے, ایک جان سے. اور یہاں جان سے مراد ابو البشر, انسانوں کے باپ. کون مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. انہی سے آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہو, کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے, اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا گیا. اور کیوں بیوی جو تھی وہ انسان پیدا کی گئی؟ تاکہ انسان کی بیوی انسان کے مناسب حال ہو. اگر مرد کی بیوی جن ہوتی, اگر عورت خود انسان ہے اس کا شوہر جن ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ اگر عام انسان جن بن جائے تو کیا ہوتا ہے نا, مشکل ہو جاتی ہے نا زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان مرد ہے تو بیوی بھی, یعنی انسان ہی دی اس کو, دوسری نہیں دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ٹھیک طرح سے ہو سکے, آپس میں قربت ملے, پیس ملے, سکون ملے, محبت ملے, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ اس پر مکمل ہو. خود سورۃ روم آیت 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اس نے تمہیں تمہاری بیویوں میں سے, یعنی اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. نو انسانی کی ابتدا ایک فرد سے ہوئی. پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اسی جان سے جوڑا بنا اور اسی سے پھر انسان جو تھے وہ پھیلتے چلے گئے, اسی سے انسان جو ہے وہ بنتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے. تلمود میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا, لیکن قرآن مجید اس کی تفصیل پر خاموش ہے, لیکن ان کی کتابوں سے بھی یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ایک شان, اپنی حکمت, اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو ایک جان سے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا گیا, اس سے یعنی اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تو تمہارے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، تمہارے اندر خیرخواہی کے جذبات ہونے چاہیے، تاکہ رشتہ داروں، یتیموں اور میاں بیوی کے باہمی حقوق جو ہیں وہ دل کی محبتوں سے ادا ہو سکے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا تبسا منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی ایک جان سے جب پیدا کیا تو اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اسی اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، جس سے انسانیت دنیا میں پھیل گئی، اسی اللہ سے ڈرو۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپس میں وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، ان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صلہ رحمی کی اہمیت بٹھانے کے لیے آدمی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے حقوق ادا کرو۔ اس کے ساتھ ہی کہ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، کہ جس کا نام لے کر تم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کو خراب کرنے سے رکو، ان سے ڈرو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک جو ہے اس کی بہترین سلوک کرنا، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں بہت سی ایسی احادیث بھی پتہ چلتی ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ رحم جو ہے یوٹرس، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسی کو بچہ دانی کہتے ہیں نا۔ اور پھر اسی سے جب بچہ باہر آتا ہے تو رحم کے رشتے، بہت سے قرابت داریاں، رشتے داریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، تب وہ اب ان کو ملاؤ، وہ آپس میں حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا، بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، یعنی زیادہ ہو، کھلا رزق ملے، اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں نا عمر لمبی ہو، دنیا میں زیادہ جیئیں، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ کھلا رزق ملنا چاہیے، بڑا گھر، اچھی گاڑی، خوب زیور، خوب کھانے پینے کو، خوب کھیلنے کودنے کو، سب چیزیں بہت سی ملیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کو کاٹنے والا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں ایک موقع پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور میں آپ کے پاس جب گیا تو آپ کے مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یا ہو جاؤ گے. اس کو مشکات نے روایت کیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کثرت سے سلام کرنا, تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں کریں جب دوسرا نہیں کرتا, وہ تو مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے, وہ تو نظریں مجھے اس نے ملائی نہیں مجھ سے, میں اس کو کیوں سلام کروں اور میں تو اس کو جانتی نہیں. اب جس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم پھر سلام بھی نہیں کرتے. تو کثرت سے سلام کرنا. پھر دوسری یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلانا. لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو اس لیے کھلائیں گے کہ اس نے کھلایا, اس نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلانا. تیسرا ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. چوتھا ایسے وقت میں نماز میں تیزی کرنا جب دوسرے لوگ مزے سے نیند میں ہوں. اور بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے نماز, ویسے ہی نماز کی ادائیگی لوگوں کو مشکل لگتی ہے, کجا یہ کہ جب لوگ نیند کے مزے میں ہوں, تھکن ہے اور اس کو دور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی رکاوٹ کے پھر وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے جیسے صلہ رحمی لوگ کیا سمجھتے ہیں, رشتے دار تو سمجھتے ہیں جو ہم سے اچھا سلوک کرے ہم اس سے کریں, ہے نا, عام طور پر یہی صلہ رحمی سمجھی جاتی ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں بلکہ رشتہ ملانے والا, صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے لوگ رشتہ توڑے تو وہ اس سے ملائے. یعنی لوگ اس کو بلائیں نہیں, اسے بولے نہیں, اس کے گھر نہ آئیں, اس کے مرنے جینے پر اس کی جو برا وقت ہے اس میں اور خوشیوں کے وقت اس کا ساتھ نہ دیں, لیکن پھر بھی وہ ان کا ساتھ دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے کچھ قریبی ہیں, میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں, صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ توڑتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ جاہلوں کا صبر طوع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو, اور جب تک اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایسے میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ حسن سلوک کرتے ہیں وہ آپ سے بد سلوکی کرتے ہیں, آپ ان کو عطا کرتے ہیں وہ آپ کو محروم کرتے ہیں, آپ اچھے سے معاملہ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کرتے ہیں, تو اس وقت حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں نا. ہم اس وقت تک نیکی پر قائم رہتے ہیں جب دوسرا بھی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے, جو ہی وہ ہمارے ساتھ رویہ اس کا خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی آ کے بہلانا پھسلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہم کون سے اتنے گرے ہوئے ہیں بھائی, آخر مجھ میں کون سی کمی ہے, اس نے اگر پتھر مارا تو اینٹ کیوں نہ ماروں, اس نے ایک سنائی ہے تو میں چار کیوں نہ سناؤں, وہ میرے پہ نہیں آیا مرے پہ تو میں بھی نہیں کبھی بھی جاؤں گا. بلکہ لوگ نسلوں کو نصیحت کر جاتے ہیں, وصیت کر جاتے ہیں, اور یہ غلط وصیت ہے کہ ملنا نہیں ان لوگوں سے, ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں. اور صلہ رحمی یہاں تک ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے اور رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام اس نے نہیں قبول کیا ہوا تھا, وہ کافر تھی. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں, آپ نے فرمایا ہاں, یعنی تحفے تحائف دینا, کھانا کھلانا, کپڑے دینا, پاس بٹھانا, حسن سلوک کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے. رشتہ داروں سے جو حسن سلوک نہیں کرتے اس کا گناہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے, اس کی سزا فوری دنیا میں ملتی ہے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ذخیرے کے طور پر رکھتا ہے. اس حدیث کو ترمذی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. اور ہمیں مشکات کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو. تو یہ ساری احادیث, یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کیا چیز لے کر آتی ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. اور میاں بیوی کوئی دیکھ لیں کہ پہلے محرم نہیں تھے, غیر محرم تھے, نکاح ہوا تو محرم بن گئے. اور یہ وہ پہلی آیت ہے جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شادی کے جھنجٹ اور دھندوں میں اور اس کی رسموں میں لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکا جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح بھی نہیں سنتے. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اور اللہ کا ڈر اور خوف بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنا ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مرد عورت پر زیادتی کرے یا عورت مرد پر زیادتی کرے. میاں بیوی کے تعلق سے ہی پھر اولاد پیدا ہوتی ہے, پھر ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, پھر کبھی کوئی مامانی بنتا ہے تو کوئی پھپھو بنتا ہے تو کوئی پھپھا بنتا ہے تو کوئی خالو, کوئی چچا, آپس میں بہت سی رشتے داریاں, بہت سے جیسے پھول ہیں تو بہت سے ان کے پتے ہیں, اور بہت سی باغ بہار, یعنی بہت کچھ پھیل جاتا ہے. یعنی اللہ کا نام لے کر جو ایک گھر کی نقطے کی طرح بنیاد بنتی ہے تو معاشرے میں بہت سے گھر ایک سوسائٹی بن جاتی ہے. تو کیا کہا کہ آپس میں سب کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو, اچھے سے ادا کرو. ان اللہ کانا علیکم رقیبا, یقین جانو اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ معاشرے کی بنیاد تقویٰ ہے. میاں بیوی کے لیے, حسن سلوک کے لیے اہم چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور فرض ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری, فرائض ادا کریں. اگر نہیں کریں گے تو مت بھولنا کہ سوسائٹی تو ہو سکتا ہے کہ آ کے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہ دلوا سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپس میں زیادتی بہت ہو رہی ہوتی ہے, جب کوئی باہر سے آتا ہے تو مسکراہٹیں, تھوڑا دکھاوے کے لیے لینا دینا ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات میکے والے خوش ہو جاتے ہیں یا سسرال والے خوش ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا, دکھاوا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے آپس میں معاملات میں دھاندلی کی, معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی, تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. کیوں؟ اللہ تمہارے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے. بعض اوقات وہ ایک دفعہ کسی عورت نے کسی دوسری عورت کے شوہر کی بڑی تعریف کی, تو اس نے کہا کہ تم کیا تعریف کرتی ہو کہ مردے کا, یعنی قبر کیسی ہے, مردہ زیادہ جانتا ہے. مردے کا کیا حال ہے, قبر زیادہ جانتی ہے. سمجھ آئی بات کی کہ کون اس کے ساتھ کیسا ہے. گھر کے اندر جب انسان جو رہ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ صبر اور شکر سے گزارتا ہے, تو اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لیکن جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو رقیبہ, جیسے رقیب ہر وقت موجود ہوتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان, تو اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, رات کے اندھیروں میں زیادتی کرتے ہو یا دن کی روشنی میں زیادتی کرتے ہو. عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کا نان نفقہ ہے, اس کی بنیادی ضروریات ہے. بعض گھروں میں یہ بھی آتا ہے کہ باہر جو ہے بہت انفاق ہے, گھر میں بیوی بچوں کو ان کی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا ہے. تو اول خویش بعد درویش, یعنی شرینی بانٹنا باہر جا کے, تو پہلے گھر والے بھوکے ہیں پہلے ان کو تو دو, یعنی گھر والوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. اسی طرح عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور اس میں ایک اہم بات اور آتی ہے کہ آپس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو آپس میں ایک دوسرے کی کمزوریاں اور عیب ہیں ان کے لیے. جیسے لباس ڈھانک دیتا ہے جسم کے نشیب و فراز کو, ہمارے جلد پر, جسم پر کیا نشان ہے, کیا کیسا ہے جسم, لباس اوپر آتا ہے تو ایک بیوٹی بن جاتی ہے. تو مرد اور عورت کا آپس میں جب رشتہ قائم ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کر دیں, اس کو زینت دے دیں, اس کو حسن دے دیں. یعنی عورتوں اور گھریلو معاملات کے بعد دوسری چیز جس کا یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے یتیموں کے حقوق. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے سے نہ بدلو. تو عرب کی سوسائٹی میں پہلی چیز جس کا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا وہ عورت تھی. عورت کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اس کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا تھا. دوسری جو چیز تھی وہ یتیم تھے, کہ یتیم جو تھے ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی کہ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو, کیا کرو کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو اور اچھے مال کو برے سے بدل نہ دو. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یتیم یعنی چھوٹے بچے جن کے باپ نہیں ہیں, جب وہ بڑے ہو جائیں تو کیا کرو؟ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے ان کے مال کی حفاظت کرو, ان کے مال کو کھاؤ پیو نہیں, ان کے مال کے نگران بن جاؤ, ولی بن جاؤ. اس کو بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مکس کر دیتے ہیں آپس میں, جیسے مثلاً بچہ جو ہے وہ اس کا باپ مر گیا, بچہ یتیم ہو گیا, باپ جب مرا ساتھ ہی وراثت میں کچھ زمین اس کے ساتھ لگ گئی, نام اس کے لگے گی. اب جو ولی ہے, جو وارث ہے, جو یعنی اس یتیم کی کفالت کرنے والا کفیل ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی زمین اس کی لے کے, جو وہ بری زمین ہے نا جس میں فصل نہیں ہوتی, وہ اس کے نام لگوا دی. اب کتنے عام زمین کتنی ہے جی؟ 2 کنال ہے, وہ یتیم کے نام لگی ہوئی ہے, لیکن غلط زمین, جو بری زمین ہے جس میں فصل نہیں ہوتی, وہ اس کے نام لگا دی, اور اچھی زمین اپنے نام لگا دی. سوسائٹی کو یہی پتا ہے کہ 2 کنال زمین یتیموں کے نام لگی ہوئی ہے, اس کے نام گھر ہے, اور جو اچھا گھر ہے وہ خود لے لیا, دوسرا اس کو دے دیا. اسی طرح جیسے یتیم ہے, ان کے کچھ کپڑے ہیں, قیمتی کپڑے ہیں یا ڈیزائن اچھے ہیں, وہ خود لے لیے اور دوسرے اتنے ہی جوڑے ان کے پاس رکھ دیے. اب سوسائٹی معاشرے کو تو یہی پتا ہے کہ ہاں بھی ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اب کیا کیا کہ عدل بدل کر لیا, اس میں تبدیلی پیدا کر لی, اس میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر دیا. تو یہاں پر جو ہے یعنی کسی بھی قسم کا بگاڑ, کپڑے کا ہے, فیکٹری کا ہے, زمین کا ہے, کھانے کا ہے, ان کی جیسے بینک ہیں ان کے پیسے نفع جمع ہونا چاہیے ساتھ ساتھ جو ہوتا جا رہا ہے, تو اب یہ ہے کہ اس کو جمع ہونے کی بجائے خود ہی کھایا پیا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. سوسائٹی بہت سی چیزیں قانون کی زبان سے نہیں ادا ہوتی, آپس میں حقوق کی ادائیگی. ایک بات یاد رکھے کہ یہ میرا حق ہے, یہ تیرا حق ہے, میرا تیرا کرنا اور حقوق کو آپس میں یاد کرنا, قانون کی زبان سے حقوق ادا نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو. اللہ کا خوف ایسی عجیب نعمت ہے, ایسی خوبصورت دولت ہے, جس دل کے اندر آ جائے نا پھر حقوق کی ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ وہ یتیم جس کا باپ مر گیا ہے, جانوروں میں بھی یتیم اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے. کیوں؟ کیونکہ ماں سے بچہ دودھ پیتا ہے, ماں جانور کی اس کا خیال کرتی ہے. تو اب حدیث میں آتا ہے کہ بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی, مشکات کی یہ حدیث ہے نا, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, کمانے لگتا ہے, اس کو اچھے برے کی تمیز آنے لگتی ہے, سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر یتیمی باقی نہیں رہتی. اب جب وہ بڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی میراث ہے, اس کا مال ہے. بعض اوقات یتیموں کو بہت سے لوگ تحفے دیتے ہیں, عید پر عیدی دیتے ہیں, بہت ان کی خدمت کرتے ہیں, تو جو ولی اور وارث ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی وہ جو تحفے ہیں, جو چیزیں ہیں, اس میں خرد برد نہ کرے, اس کو ضائع نہ کر دے, اپنے قبضے میں نہ لے لیں. اور چھوٹی عمر میں انہوں نے جو ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جب وہ بچے تھے یتیم, جب وہ بڑی عمر کو مطلب پہنچے, جب وہ بالغ ہو جائیں, تو پھر ان کے مال ان کو سپرد ان کے کر دو. وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو, یعنی بڑے ہو گئے ہیں تب ان کا حق ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو, یعنی حلال کی کمائی کی بجائے حرام خوری نہ کھانے لگو. یتیموں کے مال کو اچھے مال سے بدل نہ لو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. انہ کان حوبا کبیرا, یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی جو عام مال کی چیزیں ہیں یا تحفے ہیں یا زمین ہے, جائیداد ہے, اس کو ملا کر کھانا, اور دوسری شکل کیا تھی کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ملا لیا ہے نا, اور پھر یہ کہ ان کے مقصد یہ تھا کہ اس کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یتیم کے کھانے پینے کی چیزوں کو آپس میں نہ ملاؤ, اور ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال کو کھا جاؤ. کہتے ہیں کہ جب ایسی آیات نازل ہونے لگی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور آگے بھی ابھی آپ جو ہیں مزید آگے بھی پڑھیں گی کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں, یہ آیت نمبر 10 ہے, سورت نساء ہی کی، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی یتیم کی جب کفالت کی جا رہی ہے تو اس کا جو مال پاس ہے نا، اس کی حفاظت مراد ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے یا اس کو ضائع کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں مثلا کھانا زیادہ پکایا، اب کچھ ہی اس نے کھایا، باقی جو ہے اس کو ضائع کرنا مقصد تھا وہ ضائع ہو گیا، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ کتنا کھانا پکانا ہے۔ شروع میں تو کہتے ہیں جب ایسی آیتیں نازل ہوئی تو لوگوں نے ان کا کھانا پینا ان کی ہڈیاں الگ کر دی، صحابہ نے اتنا وہ ڈرے۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، تم اکٹھا پکا سکتے ہو، اکٹھا کھایا جا سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ ان کے مال کو اڑا دینا ہے، ان کے مال کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ یتیم جو ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا لیے تو پھر کیا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ویسے ساتھ ملا کر پکایا جا سکتا ہے، ساتھ رکھا جا سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ پہچان ختم ہو جائے یا ان کے مال کو جو ہے وہ ضائع کرنا جو ہے وہ مراد ہے۔ تو خاص طور پر یعنی کھانا پینا، اب ایک گھر میں یتیم بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، اگر دو ہنڈیاں پکانی مشکل ہے نا، ہر چیز کا الگ سے کھانا پینے کا حساب مشکل ہے، تو اکٹھا کھایا پیا جا سکتا ہے، اور مطلب اس سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ایسا نہ ہو کہ گھر میں اگر آٹھ لوگ ہیں تو ایک یتیم پل رہا ہے اور اس کا تو ایک ہی اس کا مال کا حصہ آئے گا، باقی نو تو اپنے ہی ہونے چاہیے نا، تو نو حصے اس کے ہو جائے ہے نا، تو زیادہ اس کے مال میں سے لے لینا۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ خاص طور پر مال جو ہے نا اس کو اس کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ مال جب ساتھ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ لوگ اس میں زیادتی کر جاتے ہیں، اور بہت یہ ہماری مسلم سوسائٹی میں یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ یتیم ہے تو فوراً ہی چچا نے فیکٹری میں قبضہ کر لیا، فوراً ہی جو بہت دوست تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کا نام خود لے لیا، یتیموں کو سائڈ پہ کر دیا، گھر سے نکال دیا، جب تک مال تھا ساتھ رکھا، مال ختم ہوا تو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور آپ کو یہ بات پتا ہی ہے کہ قرآن میں یہ چیز آتی ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، ہے نا، کہ تم جو ہے وہ میراث کا مال جو ہے وہ کھانا چاہتے ہو، اور کیا ہے وَيَدْعُو الْيَتِيم، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، کہ یتیم کو دھکے دینا، میراث کا مال کھا جانا، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ دنیا کی محبت آخرت پر ایمان نہ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی اتنی یہ سخت حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پر کام اٹھتا ہے کہ کیسے جو ہے لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں۔ یعنی ایک تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، کہ پیٹ کے اندر وہ آگ بھر رہے ہیں، اور دوسری جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے وہ لوگ جو کہ یتیم کا مال کھاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ بڑے ہی برے حال میں دیکھا تھا، اور ان کے برے حال کی وجہ کیا تھی، آپ نے فرمایا کہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لب ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے ہونٹ کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے، اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے، پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کتنی سخت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ بیکات سے بچو، سات چیزیں ہیں جو منہ بیکات تباہ کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا کہ اکٹھے ہوں گے نا, جیسے بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے. اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے. پھر کیا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے اس کا علاج بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر. ہاتھ پھیرنے سے مراد ایسے ہی پیار کرنا نہیں ہے کہ انگلیاں پھیر دینا. ہاتھ پھیرنے سے مراد کیا ہے, عید کے دن اپنی خوشیوں کے موقع پہ ان کو یاد کرنا. ہمارے خاندان اور سوسائٹی اور ہمسایوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں نا, تو اس موقع پر ان کو یاد کرنا. اور جیسے رزلٹ آپ کا, جب بچوں کا, آپ کے بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ باپ آئے تو بچوں کو گود میں لے, پیار کرے. کوئی اور اچھی خبر آتی ہے, کوئی غم کا موقع آتا ہے, تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو گود میں لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, دل بہلاتے ہیں, آنسو پہنچتے ہیں. تو ایسے موقعوں میں ضرور ان گھروں پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جن کے گھروں میں باپ نہیں ہے جو ان کو پیار کرے گا, یا ان کی ماں نہیں ہے جو ان کو گود میں لے گی, ہے نا. تو یہ وہ بات ہے کہ انہو کان حبن کبیرہ, کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُكْسِتُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو, تین تین, چار چار سے نکاح کر لو. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو ہے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے, کیونکہ یتیموں کے حقوق کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یعنی یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم بچیوں کے جو ولی ہیں انہیں یہ ڈر ہو کہ وہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان سے انصاف نہیں کر سکیں گے, یا مہر کم ان کو دیں گے, یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے, تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے علاوہ دوسری غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کریں. دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, ایک نہیں چار تک بیویاں کرنے کی اجازت ہے. اچھا اس آیت کی جو تفسیر ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں. امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی. ولایت کے کیا معنی ہوتے ہیں, ولی ہونا, نگران, نگہبان. جس کے پاس کھجور کا ایک باغ تھا, یتیم لڑکی کا کیا تھا, کھجور کا ایک باغ تھا. اس باغ کی لالچ میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شادی کر لی اس آدمی نے, نہ اس کے پاس جاتا تھا اور نہ اسے چھوڑتا تھا. تو یہ آیت نازل ہو گئی. سمجھ آئی بات کی, کہ ایک آدمی ولی تھا, اس کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کے پاس لڑکی کا باغ تھا. اب اس نے سوچا کہ اگر اس کی شادی کہیں باہر کر دی تو باغ تو اس کے ساتھ ہی لڑکی کے چلے جائے گا, کیونکہ لڑکی وارث ہے اس باغ کی. خود شادی کر لی, خود شادی کر لی, نہ اس کے پاس جاتا تھا کہ میاں بیوی کا کوئی تعلق, اور نہ ہی اسے پھر چھوڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا, کہ آیت میں مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہوتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہے. اس کا ولی اس سے شادی کر لینا چاہتا ہے لیکن مہر مثل نہیں دیتا. ایسے آدمی کو حکم دیا گیا کہ یا تو مناسب مہر دے کر شادی کرے یا پھر دوسری لڑکیوں سے شادی کرے, کسی اور سے. اچھا اب کیا ہے کہ چونکہ گھر کے اندر لڑکی ہے, خوبصورت بھی ہے یتیم, کیونکہ یہ مہر کا مقرر کرنا اور لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ڈھونڈنا ماں باپ کرتے ہیں نا, تو جب اس کے سر پر کوئی ہے نہیں تو کہتا ہے کہ چلو میں خود ہی کر لیتا ہوں, پر مہر اس کو اتنا نہیں دیتا جتنا دیا جانا چاہیے. یعنی اگر کس کی اور کہیں اور شادی ہوتی تو اس کا ایک مہر سوسائٹی میں جو معروف ہے, جو اس آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہوتا, تو وہ نہیں دیتا. تو پھر تب منع کر دیا کہ تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کرو, کسی اور لڑکی سے نکاح کرو, کہ یہ زیادتی ہے کہ تم اس کو اس کا صحیح مہر جو ہے وہ ادا نہ کرو. پھر ایک تیسری روایت جو ہے ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, بخاری کی ہے, کہ آیت میں مراد ایسی یتیم بچی ہے, اس آیت میں مراد ایسی یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے پاس پلتی ہے اور اس کے مال میں شریک ہوتی ہے, لیکن اس کا ولی اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دے, اس ڈر سے کہ اس کا شوہر مال میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے فعل سے منع کیا ہے. अब आप देख लें कि कोई भी हाल हो, अल्लाह ताला ने उससे जो है वो मना किया है, यानी यतीम लड़की जो है, जो लोग उसके वली हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके माल, उनके हुस्ने जमाल की वजह से वो उनके साथ ज्यादतियां करें, खुद निकाह कर लें, उनके हकूक अदा ना करें, उनको सही से मेहर ना दें। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम फिर इनसे निकाह करो ही नहीं, और अगर ये तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो फिर क्या करो, यानी उनसे निकाह ना करो, फिर क्या करो, तो जो औरतें तुम्हें पसंद आएं उनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अच्छा, ये इस आयत पर औरतें बहुत नाराज होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, बहुत नाराज होती हैं, और उनको ऐसे लगता है कि हमारे हकूक जो हैं उसमें कुछ कमी कर दी गई है। तो एक बात आप याद रखें कि रब और तकवा से ये आयतें शुरू हुई, ये सूरत निसा शुरू हुई, और दूसरी जो अहम बात है वो क्या है कि यानी अल्लाह ताला जो हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि औरत के हकूक में कमी करे या उसके साथ जो है वो ज्यादती करे। फिर आप ये बात भी देखें कि यानी ये जो ज्यादा यानी औरतों से शादी करने की जो इजाजत दी गई है, तो इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या वजह है, क्योंकि अल्लाह तो हकीम है और उसका कोई काम जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। अब आप देखिए कि फुकहाए उम्मत उनका इस बात पर अजमा है कि इस आयत की रूह से तअद्दे अजवाज को महदूद किया गया है, औरतों से शादी करना उसको महदूद किया गया है। क्यों? असल बात क्या थी कि उस जमाने में जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सी लोगों की बीवियां होती थी, उस सोसाइटी में आम चलन और रवाज क्या था, मैं आपके सामने इसकी चंद एक मिसालें देती हूँ। क्यों? क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दी है कि वो अपनी पसंद की दूसरी औरतों से शादी कर लें और उन्हें चार तक बीवियां रखने की इजाजत है, कि चार तक बीवियां जो है उनसे वो शादी कर सकते हैं, चार से ज्यादा बीवियां नहीं होनी चाहिए, उससे मना कर दिया गया। और उलमाए उम्मत ने चार से ज्यादा की हुर्मत पर गिलान सकफी के वाक्य से भी इस्तदलाल किया, और यहां पर भी आप देखें चार तक एंड है ना, दो दो तीन तीन चार चार है ना, चार तक से निकाह किया जाता है। कहते हैं कि गिलान सकफी जिसके पास 10 बीवियां थी, आप सोचे 10 बीवियां, जब इस्लाम लाए तो अल्लाह के रसूल ने इनसे कहा कि चार के अलावा बाकी को तलाक दे दो। गिलान सकवी जब इस्लाम लाए और रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि तुम जो है चार से ज्यादा को तलाक दे दो, तो कौन हुए? सहाबी हुए। दूसरा वाक्या नौफल बिन माविया का है कि जिनके पास इस्लाम लाने के वक्त 5 बीवियां थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा चार को रख लो और एक को छोड़ दो। तीसरा वाक्या कैस बिन हारिस असदी का है जिनके पास 8 बीवियां थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा चार को रख लो और बाकी को छोड़ दो। इसे भी इब्ने माजा ने रवायत किया है। चौथा वाक्या उमेर असदी का है जिनके पास भी 8 बीवियां थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि इनमें से चार को चुन लो। इसे भी अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रवायत किया है। तो यानी अब आप देखें कि ये आयत जो है क्या करती है कि तादे अजवाज यानी औरतों की तादाद पहले ज्यादा थी उसको महदूद करती है, यानी मर्द कितनी औरतें रख सकता है, कम, और उसकी तादाद कितनी, चार, ठीक है ना। तो दूसरी अहम बात जो है, यानी जब अल्लाह ताला एक बात कहते हैं तो हम में से किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि हम में से कोई ये ख्याल करे कि क्यों अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो इजाजत दी है। क्यों अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी है? क्योंकि एक मुसलमान का शेवा ये नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ताला की हर बात में जो है वो एक हिकमत है। और फिर आप देखें कि वो सोसाइटी जिसमें औरतों की कोई तादाद ही नहीं थी और वो बहुत सी औरतें वो रखते थे, हकूक अदा नहीं करते थे, औरतों के साथ ज्यादती करते थे, तो अल्लाह ताला ने वहां पे औरतों की तादाद जो है उसको महदूद कर लिया। अब आप देखें हमारे यहाँ इंडिया या पाकिस्तान में जो है वो अगर मर्द एक दूसरी बीवी कर लेता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, बाज औरतें तलाक का मुतालबा करती हैं, लेकिन अगर आप सऊदीया अरब इलाकों में चले जाए तो वहां पे आम रूटीन है, यानी इसमें कोई भी बुरा नहीं समझा जाता, कोई भी इसमें लड़ाई झगड़ा परेशानी नहीं होती, यानी यहाँ पर। हाँ, एक बात और बहुत अहम है, वो ये है कि 4 तक की इजाजत तो है, लेकिन उसकी एक कंडीशन भी है, और वो क्या है कि अल्लाह ता फइन खिफ्तुम अल्लाह ता अदिलू फवाहिदतन, अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम इन बीवियों के साथ अदल ना कर सकोगे, जस्टिफाई नहीं करोगे, तो फिर एक ही बीवी करो। औ मा मलकत अईमानुकुम, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हुई हैं, यानी लौंडियां। ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, ये बेइंसाफी से बचने के लिए ज्यादा करीने सवाब जो है वो बात है। तो अब बात क्या है यहां पर कि 4 तक बीवियां तो रखी जा सकती हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने जो है वो इंसाफ की शर्त लगा दी, यानी इस इजाजत को अदल के साथ कंडीशन उसकी दे दी। जो शख्स अदल की शर्त को पूरी नहीं करता, तो वो एक से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत से अगर फायदा उठाता है तो अल्लाह के साथ धोखा करता है, दगाबाजी करता है। और हुकूमत इस्लामी की कोर्ट्स को, अदालतों को इस बात का हक हासिल है कि जिस बीवी या जिन बीवियों के साथ अदलो इंसाफ ना किया जा रहा हो तो वो फिर उनकी मदद करें। अच्छा, अब वो लोग जो कि ये यानी इतनी इजाजत होने पर जो है वो नाराज होते हैं और कहते हैं कि क्यों ऐसा है, और बाज बेचारी औरतें तो ये भी कहती हैं कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि मर्द तो 4-4 शादियां करे और औरत एक ही शादी, बाज औरतें ये भी कह देती हैं, ये अक्सर जो है ये जुलूस निकालना और ऐसी बातें करना। तो इसमें भी आप सोचें कि बयक वक्त कम अज कम 4 मर्दों से औरत नहीं शादी कर सकती, एक से निभा नहीं हो पाता, एक मर्द के हकूक अदा कर लिए जाएं तो ये बड़ी बात है। और आप देखें कि मर्द जो है उसका क्या हाल होता है कि उसकी जो जायज जरूरत होती है, औरत बहुत से औकात में ऐसे हाल में होती है कि उसकी उस जायज जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। जैसे अब देखें हैज है, फिर ये कि मर्द जो है अगर वो बीवी से ताल्लुक कायम करता है 2-3 मिनट में वो फारिग हो जाता है, लेकिन इसके बाद औलाद का जो सिलसिला शुरू होता है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो औरत जो है पूरे 9 माह तक उसका क्या हाल होता है? तो उसमें क्या है कि वो अपने शौहर की बाजू का जो उसकी जायज जरूरत है उसको पूरा करने के काबिल नहीं रहती, या उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती, और मर्द सब्र नहीं कर सकता। अब उसमें उसके पास मर्द के पास क्या सूरत है, वो गलत चोर दरवाजे इख्तियार करे, गलत जगहों पे जाए, या फिर ये कि अगर उसकी यानी या फिर वो सब्र करे, या फिर उसकी दूसरी बीवी हो तो वो उसके पास जो है वो चला जाए, है ना। तो असल में वो लोग जो बाज़ औक़ात ऐसे कहते मर्दों में से भी या हमारी सोसाइटी में से भी, यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि ऐसे चोर दरवाजे बंद कर दिए जाएं जिससे लोग गलत राहों पे चलें, और वो इजाजत देता है कि अगर कोई मर्द एक बीवी पर सब्र नहीं कर सकता और वो अदल कर सकता है तो वो 2-3-4 तक बीवियां जो है वो कर सकता है। और आप अपनी सोसाइटी में, अपने खानदान में या अपने मुल्क में अगर नजर डालें तो बाज लोगों के पास होती एक बीवी है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर उसका बहुत से लोग औरतों से मर्दों का ताल्लुक होता है, यानी जिसको जिना या उरियानी या फुहाशी या बहुत सी बातें जो है वो रातें कहीं गुजारना या नाइट क्लब में जाना। जैसे अमेरिका में मेरी दर्शों में कोई औरत आती थी और फिर बेचारी वो बहुत परेशान थी कि मैं वालदैन की एक ही बेटी हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं और बहुत अच्छे मैं खानदान से हूँ, और मेरा जब रिश्ता हुआ तो ये नहीं पता था, लेकिन मेरा जो शौहर है वो मतलब दूसरी औरतों से ताल्लुक कायम करता है। कहती जब मुझे किसी ने शुरू में आकर कहा तो मैंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहने लगी कि क्योंकि वो नाइट क्लब में जाता था और जो भी कोई दूसरा था उसने जो है वो बाकायदा उसकी जो है वो तस्वीर बनाकर लाकर जब मुझे दी तो मुझे यकीन नहीं आया कि वाकई ये मेरा शौहर है। तो क्या है कि यहाँ पे यहाँ की सोसाइटी में ऐसी चीजें बहुत चूंकि आम हैं और जो है वो लोग हराम को फिर हलाल समझ लेते हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि लोग हलाल को हराम करके खाएं। अल्लाह ताला वक्त, हालात, जरूरत के मुताबिक जो है वो लोगों के लिए आसानी पैदा कर देते हैं कि अगर एक बीवी से जरूरत पूरी नहीं होती तो वो 2-2, 3-3, 4-4 भी कर सकते हैं, لیکن اصل بات کیا ہے کہ پھر عدل کرنا, اور عدل جو ہے انصاف جو کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے. عدل اور انصاف میں ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ جیسے نان نفقہ کی ذمہ داری, نان نفقہ سے مراد کیا ہے, کھانا پینا, جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اور گھر, اس میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ شب بسری یعنی رات گزارنا, اس میں باری مقرر کرنی چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ رسول اللہ, کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور اتنی محبت کرتے تھے کہ پیار سے ان کو عائش کہتے تھے. گلاس میں جس جگہ وہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی نا, تو اس جگہ ہونٹ لگا کر پانی بھی پیتے تھے. اور پھر حضرت کہتے تھے کہ اے اللہ, میں بیویوں سے حقوق میں برابری کرتا ہوں, لیکن یہ دل عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے, اس سے میری پکڑ نہ کرنا. بہت پیار کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, لیکن آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نوجوان تھی, کنواری تھی, ذہین تھی, خوبصورت تھی, اور پھر بھی جو ہے آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ, جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں میں سب بیویوں سے یکساں سلوک کرتا ہوں, جو باتیں میرے اختیار میں نہیں اسے مجھے معاف کر دینا. یعنی یہ دل عائشہ سے محبت زیادہ کرتا ہے, اس میں میری پکڑ نہ کرنا. تو اب مردوں کو جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں, ان کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جیسے قرآن میں ہی اسی سورت کی آیت 129 میں یہ ہے کہ لہٰذا اتنا تو کرو کہ بالکل ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یعنی ایسے نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک بیوی جوان ہے, دوسری بوڑھی ہے, ایک خوبصورت ہے, دوسری بدصورت ہے, ایک کنواری ہے اور دوسری جو ہے وہ شوہر دیدہ ہے, ایک کا مزاج بہت اچھا ہے, دوسری کا بڑا تلخ مزاج ہے, ایک ذہین ہے, دوسری جاہل ہے. تو اب بیوی جو ہے نا, بیوی کے اندر بھی خود بیچاری کے اندر اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اچھی صفات نہیں ہے یا وہ خوبصورت نہیں ہے, اپنا تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں خاوند کے لیے جو ہیں وہ یہ ہوں کہ وہ دوسری کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے, اور ایک جو کہ خوبصورت نہیں ہے اور کنواری نہیں ہے, زیادہ جوان نہیں ہے, تو اس کی طرف وہ توجہ نہ دے. تو یہاں پہ اس قسم کی ناانصافی کا ذکر کیا جا رہا ہے. فطری سی بات ہے کہ جو خوبصورت ہے, جوان ہے اور جس کا اخلاق اچھا ہے یا معاملات اچھے ہیں, تو انسان اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یعنی ناانصافی نہیں کرنی. فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اجازت سے فائدہ تو اٹھایا جائے, میٹھا میٹھا یاد رہے کہ چار تک بیویوں سے شادی کی جا سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے مزے کی, اپنے فائدے کی چیز یاد رہتی ہے, لیکن آگے پھر بھول جائے کہ وہ عدل نہ کرے. تو عدل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کچھ چیزوں پر انسان کا جو اختیار ہی نہیں ہے, تو اس پر تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ پکڑ نہیں کرے گا, لیکن جس پر انسان کا اختیار ہے, جیسے ضروریات کا خیال رکھنا, پیسے دینا اور رات گزارنا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باری مقرر کر رکھی تھی نا. لیکن اگر فطری سی بات ہے, کسی کا اخلاق اچھا ہے یا وہ جوان ہے اور دل لگتا ہے, دل کا لگنا, دل کا چاہنا اور چیز ہے, لیکن حقوق کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی, اس میں کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کرنی. تو انہی چیزوں کی طرف یہاں پر جو ہے وہ متوجہ کیا گیا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بعض جیسے بحرین میں ایک مرد کی دو بیویاں تھیں, تو جب چھوٹی ناراض ہوتی تھی تو بھی ہمارے پاس آ جاتی تھی, جب بڑی ناراض ہوتی تھی تو بھی آ جاتی تھی, دونوں کلاس میں آتی تھی. تو جو ہے وہ دونوں کو کوشش کرتے تھے مطلب سمجھانے کی, بتانے کی. تو بڑی بیوی جب بہت سی باتیں کرتی تھی, ان میں سے ایک بات وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے ایک بات کا جواب دو, اس نے میری اجازت کے بغیر شادی کی تو کی کیوں, میری مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی. تو عورتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مردوں کو پابند نہیں کرتے کہ وہ عورتوں سے اجازت لے کر شادی کرے. ہاں, قرآن اور حدیث پابند نہیں کرتے, یہ مرد کا حق ہے اگر وہ چاہتا ہے, یعنی عدل پر ان کو پابند کرتے ہیں. اجازت پہلی بیوی سے مشروط نہیں ہے. اگر پہلی بیوی سے اجازت مشروط ہوتی تو پھر تو کبھی بھی کوئی مرد جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرتا. یہ بڑا مشکل ہے کہ عورت خود اپنے ہاتھوں سوکن کی اجازت دے دے, بڑا مشکل ہے. فطری سی بات ہے کہ دوئی کوئی نہیں پسند کرتا. ہاں ہاں, اچھا اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پھر ایسا کہاں سے یہ بات آ گئی. اصل میں صدر ایوب کے دور میں پاکستان میں مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس پاس ہوا تھا 1961 میں. اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مرد شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی رضامندی اور اجازت تحریری طور پر جو ہے وہ حاصل کرے, پھر ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کرے. اگر ثالثی کونسل بھی اجازت دے دے تبھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. تو یعنی یہ وہ باتیں تھیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی حکومت ایسا قانون پاس کر دے جو کہ قرآن سے حدیث سے ہٹ کر ہو تو اس کو پذیرائی نہیں دی جا سکتی, جو ہے اس کو بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. کیوں؟ یعنی قطع نظر اس سے کہ ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی, اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا, ہے نا. یہ حقیقت میں بہت, یعنی یہاں بیٹھ کر اس آیت کی آیات اور احادیث سے تفسیر بیان کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور اللہ کے قانون کو اللہ کا قانون سمجھ کر قبول کرنا یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے بہت بڑی آزمائش. آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان میں بھی بعض اوقات سوکن پنا جاتا تھا, ہے نا. اور ہمیں ایسی باتیں جو ہے ملتی ہیں. اور آپ ایک دفعہ جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت سے جو ہے وہ کمرے بنے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے, نا. ایک نے جب بیوی نے آ کر اعتکاف پر ٹھہرنا چاہا نا, دوسری نے آ کے بھی جو ہے نا اپنے وہ بنا لی جگہ کہ ہم بھی. آپ نے کہا سب اٹھا دو, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, سب اٹھا دو ان میں نیت ٹھیک نہیں ہے, ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کا کیا یہ عیب کم ہے کہ وہ قد کی ٹھگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, تو نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے کہ اگر سمندر میں بھی وہ ڈال دی جائے تو سمندر اس کے اثر سے کڑوا ہو جائے. تو یعنی ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ماننا ہی نہ اس کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے. کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرے تو لڑائی جھگڑا کرنا, عورت کا روٹ کر آ جانا یا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس نازک سے ایشو کو اٹھائے. فیملی میں کچھ لوگ ہوں جو کہ فطری سی بات ہے کہ عورت جو ہے اس کو جب پہلے یہ پتا ہوتا ہے یہ کل کی کل چیز میری ہے, اور جب اس کو یہ پتا چلے کہ کوئی اور بھی اس میں جو ہے اب آ کر جو ہے وہ شرکت کرے گا اور کوئی اس کو شیئر کرے گا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اس کی آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اگر آ جائیں تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے, میں اس کو پسند کرتی ہوں, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تیری ہی رضا اس میں ہے تو تو نے مجھ پر اگر یہ آزمائش ڈال دی ہے تو تو مجھ میں یہ ایمان دے دے, یہ قوت دے دے, یہ طاقت دے دے کہ اب میں اس آزمائش کو اچھے طریقے سے پورا کر سکوں. یعنی اللہ تعالیٰ میں مجھ کو یہ آزمائش دی ہے تو برداشت کرنے کی قوت بھی دے دے, وہ ہمت دے دے, وہ حوصلہ دے دے. اور مرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ عدل کرے, آپس میں انصاف کرے. اور سوسائٹی کے اندر بھی ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ ایسے ہم حالات یا معاملات دیکھیں کہ دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں تو لگائی بجھائی کا کام کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ شوہر فلاں کو زیادہ چاہتا ہے, اس کے ساتھ تو یہ دیکھا, اس کو تو اتنا دیتا ہے, تمہارے بچوں کو نہیں اس کے بچوں کو, اس کی بجائے آپس میں دونوں کو خوش رکھنے کی اور اس کو تسلی اور حوصلہ. اور اگر شوہر زیادتی کرتا ہے, کمی بیشی کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے. کسی بھی عورت کے ساتھ اگر کوئی دنیا میں زیادتی ہوتی ہے, یعنی اس وجہ سے یا ویسے بھی, تو اور وہ دنیا کی زندگی میں صبر اور شکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا کریں گے, اور اتنا اجر ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو ہماری یعنی یہ جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے چار تک بیویاں رکھنے کی یا شادی کرنے کی اجازت دی ہے, تو آپ اس بات پہ یاد رکھیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ एक बीवी है, जैसे यहाँ की सोसाइटी में एक बीवी है, पर गर्लफ्रेंड का कोई हिसाब नहीं है ना, गर्लफ्रेंड का कोई हिसाब नहीं है, और यहाँ की औरत भी बर्दाश्त नहीं करती कि मर्द को अपने उसने अपने शौहर को दूसरी किसी लड़की के साथ देखा, और उसको मुसलसल वो वॉच करती है और फॉलो कर रही होती है यहाँ की औरत भी, कि मेरा शौहर फलां के साथ था, फलां वक्त में था, और हत्ता के 50-60 के भी हो जाते हैं, इनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है ना, इनका कोई एंड नहीं होता। तो एक तरफ तो ये हाल है कि कहने को एक बीवी है लिखी पढ़ी जो है, मतलब एग्रीमेंट के तहत, और हाँ लिखत पढ़त में यानी निकाह जो लिखा जाता है, जो अदालत कोर्ट में लीगली कानूनी, लेकिन उसके बगैर बेशुमार है। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने उसकी हदबंदी कर दी कि 4 तक कर सकते हो, है ना। तो अल्लाह ताला जो है ये भी सही नहीं है कि तुम 4 तक नहीं, यानी औरतें इसमें नाराज हों कि 4 तक नहीं कर सकते, बस एक ही। बाज लोग ना निकाह के वक्त एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि मर्द दूसरी शादी नहीं करेगा, यानी अल्लाह के कानून के खिलाफ, ये तो नहीं हमारे अंदर जरूरत हो सकती कि हम ऐसा कर लें। ये तो फिर किस्मत नसीब है कि कोई खानदान या कोई लड़की किस तरह से आजमाई जाती है, और जिनसे बाज औकात अल्लाह प्यार करता है उनको आजमाइशों में भी डालता है कि वो और ज्यादा उनको अपने करीब करना चाहता है। तो इस पे परेशान होना, दिल छोटा करना, या अपनी किस्मत जो है उसको कोसना, या फिर ये कहना अपने बारे में मायूसी या डिप्रेशन का शिकार हो जाना कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, शायद मैं अक्लमंद नहीं हूँ, शायद मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। बाज़ औक़ात कोई कमी नहीं होती, हुस्न भी होता है, दौलत भी होती है, अल्लाह ताला ने उस बीवी से औलाद भी दी होती है, फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से मर्द दूसरी इजाजत से जब फायदा उठाना चाहता है तो फिर उसमें जो है वो खामोश होके अल्लाह का फैसला समझ के उसको जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। तो फुहाशी और बेहयाई से बचने के लिए जरूरी है कि उसमें जो है अल्लाह ताला इस तरह इजाजत देते ताकि सोसाइटी के अंदर जो है बुरे दरवाजे, बुराइयों के, जिना के अड्डे ना खुलते, कोठे ना होते, और औरतें ना बैठी होती और मर्द वहां पे ना जाते। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फिर इस आयत को के तर्जमे को फिर सुन लें। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितू फिल यतामा, और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरो तो दो औरतें तुमको पसंद आए, उनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके साथ अदल न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो, या उन औरतों को जौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हुई हैं। तो 4 तक बीवियों की इजाजत और अदल की शर्त के बाद एक और बात कही, और वो क्या है कि औ मा मलकत अईमानुकुम, कि जो औरतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। इससे मुराद वो लौंडियां हैं, जो वो औरतें जो जंग में गिरफ्तार होकर आए और हुकूमत की तरफ से लोगों में तकसीम कर दी जाएं। मतलब ये है कि अगर एक आजाद खानदानी बीवी का तुम बोझ बर्दाश्त ना कर सको तो फिर लौंडी से निकाह कर लो। जैसा कि आगे आप जो है वो रुकू नंबर 4 में इसके बारे में, सूरत निसा ही के रुकू नंबर 4 में इसके बारे में आप तफसीलात जो है पढ़ेंगे, 5वां पारा जहां से शुरू होता है कि वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, मजीद तफसील इंशाल्लाह वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा औरतों की तुम्हें जरूरत हो और आजाद खानदानी बीवियों के दरमियान अदल तुम्हारे लिए मुश्किल हो तो फिर लौंडियों की तरफ रुजू करो, क्योंकि इनकी वजह से तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो निस्बतन कम पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्यों कहा कि औ मा मलकत अईमानुकुम, क्योंकि जो लौंडी होती है इसका मेहर भी कम होता है, एक आजाद खानदानी औरत की निस्बत इसका खर्चा, इसका नान नफका की जो जिम्मेदारी है वो भी कम होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए ये भी एक सहूलत रखी कि अगर जो है वो आजाद खानदानी औरतों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर ये कर सकते हैं कि अपनी जरूरत को जायज तरीके से पूरा करें। जालिका अदना अल्ला तऊलू, तो बेइंसाफी से बचने के लिए ये चीज ज्यादा जो है वो करीने सवाब है, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चीज जो है वो ज्यादा इंसाफ के करीब है कि तुम जो है वो क्या करो कि या तो लौंडियों से निकाह कर लो, और या फिर अगर एक से ज्यादा अगर बीवियां 4 तक करते हो तो फिर अदल से जो है वो काम लो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एक से जो ज्यादा शादियां हुई हैं तो इसकी क्या वजूहात है और आपके क्या हालात थे, इंशाल्लाह जो है वो बात आप, वो इजाजत भी आपके लिए खास थी, آپ کے حالات بھی مختلف تھے اور آپ پیغمبر تھے اور آپ کے لیے کچھ خاص رخصتیں تھیں، انشاءاللہ وہ بعد میں تفصیل سے جو ہے وہ ہم اور موقع پر جو ہے وہ دیکھیں گے. تو یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ تمام مردوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. یعنی یہاں پر یہ جو تعولو کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ یعنی ناجائز طور پر ظلم نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک کے مرد زیادہ بیوی کے قریب ہو اور دوسرے کو کبھی پوچھے ہی نہ. ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرد جو ہیں وہ صحیح سے ماحول نہیں پیدا کرتے، پہلی بیوی کو اعتماد میں نہیں لیتے. اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں علم کی کمی تو ہے ہی، جب پتہ نہیں ہے اور آنن فانن چھپ کر شادی کرنا اور پھر اس کے بعد پہلی بیوی کو اعتماد میں نہ لینا. اور جیسے ایک واقعہ، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک مرد نے جو ہے وہ، لاہور کا واقعہ ہے کہ اس نے دوسری شادی کی، تو دوسری شادی کی تو گھر والوں کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا. تو اس کی کاروبار جاب ایسی تھی کہ باہر جاتا تھا لیکن وہ دوسری بیوی کے پاس جا کر قیام کرتا تھا. پھر دوسری بیوی سے اس کو بیٹا ہوا، تو پہلی بیوی، اب وہ چاہتا تھا، اب وہاں وقت حالات ایسے آ رہے تھے کہ پتہ چلنا چاہیے، تو بیوی سے اپنی پہلی سے کہنے لگا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں نے نا تجھے اپنے دوست کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو اسے میں ملوانے لے جانا چاہتا ہوں. پھر اس کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت گھر اور وہاں پہ عورت اور بچہ، تو اس کو اندر بیوی کو چھوڑ دیا. اور جو ہے اس بیوی کو یہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ اس کو نہیں بتایا ہوا. تو جب وہ اندر گیا تو کہنے لگی کہ بیٹا، اس نے تحفہ وغیرہ بےچاری لے کر گئی تھی، اور بےچاری میں نے کہہ دیا ویسے کیونکہ آگے کی حالت ذرا خراب ہو جاتی ہے. تو وہ بچے کو ملتی ہے، دیکھتی ہے، پھر پوچھتی ہے تمہارا شوہر کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے یعنی. تو وہ کہنے، اس نے بتایا کہ وہی تو میرا شوہر ہے جو کہ تمہارا شوہر ہے. کہتے ہیں کہ وہ عورت وہیں پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، یعنی ایک دم جیسے شوق میں وہ چلی گئی. تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، اتنا بڑا کسی کے ساتھ مذاق کرنا. یہ تو کسی کی زندگی کے ساتھ بھی مذاق ہو سکتا ہے نا. تو اس کو ذہنی طور پر تیار، نازک ہے، اس کی ننی جان ہے، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک دم وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر ہمت وہ کہاں سے لائے. تو اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا بھی ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور کوئی ایسے لوگ جو مل کر ذہنی طور پر تیار کریں. تو یہ بھی تو ضروری ہے نا. ہمارے لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک ادنا اللہ تعولو، کہ یہ چیز جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے. تو جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم جو ہے عدل نہیں کر سکتے، پھر ایک ہی بیوی ہے. یعنی عدل جو ہے وہ ضروری ہے کہ سب کے حقوق ادا کیے جائے، حسن سلوک کیا جائے، اور اگر تم حسن سلوک نہیں کر سکتے پھر ایک پر صبر کرو. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے جو مہر ہے نا ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے، کیونکہ یتیم لڑکیوں کی بات اور ان کے مہر کی بات، اور عام عورتوں کے حق مہر کی بھی تاکید کرتی کہ عورتوں کے حق مہر انہیں پوری دل کی خوشی کے ساتھ دینے چاہیے، اور ایسے نہیں ہو کہ نہ چاہتے ہوئے یا ناراضگی کے ساتھ جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ دیے جائیں. اچھا، بعض اوقات لوگ جب شادی کرتے ہیں تو بہت سی رسموں پر بہت سی رقم فضول خرچ کرتے ہیں، یعنی اسراف کرتے ہیں، لیکن جہاں پر مہر کی بات آتی ہے، یعنی دین کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں توبہ میری توبہ، ہم تو مہر نہیں مقرر کریں گے، ہم تو مہر نہیں دیں گے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو حضرت عمر اور قاضی شریر کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور وہ بعد میں اس کا مطالبہ کرے، تو شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کا مہر اس کو واپس کرے، ادا کرے، کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی. اس کا یہ مطلب ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مرد نے عورت کو جو ہے وہ مہر دیا، ٹھیک ہے، وہ عورت ہی کا ہے، مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورت سے لے لے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے، وہ عورت کا حق ہے. لیکن بعض اوقات گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، مرد کو ضرورت پڑتی ہے، تو بیوی کہتی ہے اچھا یہ لو، یہ تم اپنی ضرورت پوری کر لو، ٹھیک ہے. تو مرد جو ہے اس نے اس سے ضرورت پوری کر لی، تو اگر بیوی یہ چاہتی ہے اس کو واپس ملنا چاہیے، صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا تھا تو پھر تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, اس کو واپس دینا چاہیے. اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں تم اس کو لے لو, کھا پی سکتے ہو, مزہ کر سکتے ہو, تو پھر کوئی بات نہیں. یعنی عام طور پہ جو تحفہ دیا جائے اس کو جو ہے وہ واپس نہیں مانگنا چاہیے. لیکن مہر کے بارے میں چونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت قریب ہے تو مرد نے اگر دے بھی دیا ہے اور پھر آگے کی آیت کا حصہ کہتا ہے کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ, اور اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنی خوشی سے مردوں کو کچھ دے دیتی ہیں, انشئی منہ, اس میں سے کچھ, نفسن یعنی خوشی سے, فَاكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو مرد اس کو اس میں سے خوشی سے کھا سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اچھا, مہر کے سلسلے میں مہر کتنا ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. اس سلسلے میں بعض لوگ $1,00,000 بھی مقرر کر دیتے ہیں, $50,000. اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ مہر دے گا تو پھر جو ہے وہ یہ دوسری شادی کرے گا نا, اور میری بیٹی کو طلاق نہیں دے گا. اور بعض اوقات وہ جو $1,00,000 مقرر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا دینا, جتنے مرضی لاکھ لکھوا لے, ہم نے تو ایک پیسہ بھی نہیں دینا. وہ لڑکی والے لڑکے سے مذاق کرتے ہیں, لڑکا والے جو ہوتے ہیں وہ لڑکی والے سے مذاق کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو نہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں سنت نبی کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بیویوں کا مہر کتنا تھا, تو انہوں نے کہا 12 اوکیا چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے, میں نے کہا نہیں, تو کہنے لگے کہ نش سے مراد ہے نصف, بلکہ نش یا نص, نص بھی بعض لوگ کہتے ہیں, تو نصف. اور یہ کل 12.5 اوکیا چاندی یا 500 درہم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا, اس کو امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو اس سے مراد یعنی یہ کتنا تھا مہر, یہ بنتا ہے تقریباً 30,000 روپیہ. اگر 30,000 روپیہ, اسی سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے کہ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے کہا کہ دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو, کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی, یعنی زیادہ مہر رکھنا دنیا میں عزت کی بات ہوتی تو, یا اللہ کے حق تقویٰ کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہوتے. اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا بیٹی کا حق مہر 12 اوکیا چاندی سے زیادہ باندھا ہو. تو اگر ان دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو یہ تقریباً جیسے کتنا بنتا ہے, جیسے 28,125 روپے, تقریباً 30,000 پاکستانی روپے جو ہے وہ بنتے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ خطاب کر رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کا مہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ایک عورت اٹھی کہنے لگی تم اے عمر تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا, کہ اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بطور حق مہر دے چکے ہو. یعنی کیا ہے اس میں کہ قنطار کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک ڈھیر مال مہر دیا ہے تو واپس مت لینا, اور مردوں کو یہ کہا گیا ہے نا. تو اس پر عورت کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے, پروردگار مجھے معاف کر, یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقی ہے. پھر منبر پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا, میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں, تم میں سے جو جتنا چاہے مہر دے دے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ہمیں متفق علیہ حدیث ملتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک کھجور کی گٹھلی بھر سونا حق مہر کے عوض ایک انصاری عورت سے نکاح کیا. یہ معلوم کرنا کہتے ہیں مشکل ہے کہ گٹھلی جو تھی وہ کتنی بڑی تھی, چھوٹی تھی یا بڑی تھی, اس کا وزن کتنا تھا. تو سونا چونکہ ایک وزنی دھات ہے تو اس لیے یہ گمان ہے کہ 6-7 تولے سونے کے لگ بھگ ہوگی. تو اب کم سے کم یہ تو ہے کہ کتنا مہر ہو ہے, اب کم سے کم کیا ہے. اس میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول اللہ کو ہبا کیا, تحفہ دیا, آپ خاموش رہے. اتنے میں ایک شخص بول اٹھا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیں. آپ نے اسے پوچھا تمہارے پاس حق میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ماں سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے. آپ نے فرمایا یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ. یعنی خود چادر لپیٹ رکھی اور کہہ رہا کہ میں مہر دے سکتا ہوں. تو آپ نے کہا خود لو گے کہ اس کو دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ. وہ گیا لیکن اس کو وہ بھی نہ ملی. غریب ہوگا نا. اور وہ واپس آ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہی سورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دینا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے. اور مطلب یہ بھی کہ جیسے حضرت ام سلیم نے حضرت طلحہ سے کیا مہر لیا تھا, ابو طلحہ سے کیا لیا تھا؟ وہ جب ان کو نکاح کا انہوں نے پیغام بھیجا تھا تو وہ انصاری صحابی جو تھے وہ غیر مسلم تھے, مسلمان نہیں تھے. کئی لوگوں نے نکاح کا حضرت ام سلیم کو پیغام بھیجا, خوبصورت بھی تھی اور امیر بھی تھی, تعلیم یافتہ بھی تھی. تو انہوں نے ان کو یہ کہا تھا جو غیر مسلم تھے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا مہر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہمیں ان تمام احادیث سے جو بات پتا چلتی ہے وہ کیا ہے کہ مہر جو ہے خاوند کی شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے, اور لڑکی کا جو خاندان ہے اس کے عرف کے مطابق بھی. یعنی عام طور پہ لڑکی کے خاندان میں کیا مہر بنتا ہے, اور آپس میں فریقین اس پر مطمئن ہو. تو یعنی آج کل کی جو پاکستانی کرنسی ہے اس کے مطابق 30,000 روپے مہر ہے. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو لوگ لاکھوں روپے مہر مقرر کرتے ہیں یا پھر 32 روپے. تو یہ 32 روپے مہر جو ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھوائیں, لکھائیں شرعی حق مہر پورے 32 روپے. تو یہ شرعی حق مہر پورے 32 روپے جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہو, بہت شروع کے زمانے کی, جب وہ ہے جب 1 پیسے کا 1 کلو دیسی گھی مل جاتا تھا, ہے نا. ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہوگی. ملازمین کی تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ 2 روپے ماہانہ, ہے نا. اور سونے کا بھاؤ جو ہے وہ کتنا ہوتا تھا؟ کچھ پیسے یا 1 روپیہ تولہ, ہے نا. تو ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہو. تو جب زمانہ بدلا تو چیزیں بدلی, قیمت ہزار گنا جب جو ہے وہ آگے نکل گئی, تو پھر اب 32 روپے جو ہے نا لوگوں کو آج بھی یاد ہیں کہ حق شرعی حق مہر کتنا پورے 32 روپے. تو یہ بھی تفریط ہے, نہ افراط نہ تفریط, عدل ہونا چاہیے اور میانہ روی ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق. لڑکی والوں کو نا مہر کے سلسلے میں نا بہت او نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لڑکی والے نا بہت او کرتے ہیں, جیسے کہ کوئی لڑکی کو بیچ رہے ہیں, اور بعض اوقات بعض لوگ لڑکی کی کو واقعی حقیقتاً فروخت کرتے ہیں. یعنی وہ اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں مہر کے طور پر کہ جس میں جو گویا کہ اپنی لڑکی کو بیچ ہی دیا ہے. اور یا پھر یہ کہ لڑکیاں بوڑھی ہونے لگتی ہیں اور وہ ان کا نکاح نہیں کرتے. تو ہاں, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی غلط ہے. تو حق مہر جو ہے یہ لڑکی کا حق ہے, اور یہ لڑکی کو ملنا چاہیے, اور اس کو اس کی لڑکے کی حیثیت کے مطابق. اور یہ بھی نہیں کہ بعضوں کا زبانی بس زبانی ہوتا ہے. اور حق مہر موجل اور معجل, موجل اجل سے ہے, اس کی ایک وقت مقرر ہے کہ کچھ عرصے بعد دیا جائے گا, اور معجل عین سے جو اجلت سے ہے, وہ جب شوہر بیوی سے ملے تو اس سے پہلے اس کو مہر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے. اور مہر دیا بھی اس لیے جاتا ہے کہ وہ بیوی کے جسم کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے, اور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض سمجھتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اچھا, عورت نے معاف کر دیا, مرد نے کھا لیا, پھر کبھی زندگی میں عورت کہتی ہے نہیں مجھے میرا مہر واپس کرو, تو قاضی شرح اور امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت نے پھر خوشی سے معاف نہیں کیا تھا. اگر اس نے خوشی سے کیا ہوتا تو وہ نہ مانگتی, تو اگر وہ مانگتی ہے تو پھر شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کا مہر جو ہے اس کو ادا کرے. اور بعض لوگوں نے مہر جو تھا دیا ہی نہیں, ابھی تک نہیں دیا. بعض عورتوں کا مہر شوہروں نے دیا, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تک جب اللہ کا یہ پیغام پہنچے تو اس کو وہ ادا کرے, یہ قرض ہے ان پر اگر بیوی نے ان کو معاف جو ہے وہ نہیں کیا. تو اس کو جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے آگے یعنی یہاں پر فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا یعنی مزے سے کھا سکتے ہو, اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں عام طور پہ تحفہ کبھی کسی سے واپس نہیں لیا جاتا ہے نا, اور تحفہ جب بھی دے دل کی خوشی سے دینا چاہیے, بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مرد نے دیا تو نہلا, یعنی صدقاتہن نہلا, خوشی کے ساتھ صدقہ یعنی بڑی سچائی کے ساتھ دیا, لیکن کبھی بھی عورت اس کو دیتی ہے یا اس کو ضرورت ہے تو پھر اس میں میری تیری بات نہیں ہے کہ یہ تیرے ہیں. مرد اور عورت ان کا آپس کا رشتہ جسم اور لباس کا ہے, بہت قربت کا اور محبت کا رشتہ ہے, اور مرد اور عورت کے پیسوں میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ اگر عورت کے کمائی ہے, عورت کے پیسے ہیں یا عورت کی چیز ہے تو وہ عورت کی ہے, یہ بات بھی انتہا ہے اور غلط ہے کہ یہ سمجھے کہ عورت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے, یہ بات بھی غلط ہے. یعنی اگر عورت کی جو ہے کوئی جو بھی چیز ہے, اس کے کوئی پیسے ہیں, اس کی جاب کے ہیں, اس کے پیرنٹس نے دیے ہیں, یا اس کی جو بھی چیز ہے وہ اس کی ملکیت ہے, یعنی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی اجازت لے کے اس کا استعمال کیا جائے, ہے نا. اور لیکن چونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے تو بعض اوقات جہاں میں بہت قربت ہوتی ہے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, کوئی میری تیری نہیں ہوتی, لیکن محبت ہونی چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہاں یہ کمزور جان تو ہے لیکن اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان تسلیم نہ کرے اور اس کے ساتھ زیادتی کرے. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کا کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. جیسے آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بہت غربت تھی نا وہ, کہ بعد میں رہی وہ ساری زندگی, لیکن حضرت خدیجہ, یہی آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے فروغ پر خرچ کر دی. یعنی یہ نہیں ملتا کہ وہ پیارے رسول کی دولت بن گئی تھی, یعنی یہی ملتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیسے تھے اور وہ پھر خرچ ہوتے تھے. تو بعض اوقات مرد اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. گھر میں جب دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں تو مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے فرائض ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. یعنی ایک جیسے اکثر عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جیسے ہمارا کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ بھی ظلم کی انتہا ہے. یعنی عورتوں کا بھی ہے, مردوں کا بھی ہے, اور عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مرد کے جو پیسے ہیں اس کو ضائع نہ کرے, چھپا کر, چوری چھپے, ادھر ادھر, یعنی مرد کی اجازت سے ان کو خرچ کرنا چاہیے. اور مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر عورت کی کوئی چیز ہے تو یہ والی بات نہیں ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ضرورت ہے اس بات کی کہ باقاعدہ کہا جائے کہ آپ کی اجازت ہے میں خرچ کر لوں. مل جل کر رہ رہے ہیں تو خرچ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاں اس کی مالکن کون ہے, اس کا مالک کون ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ دماغ کے اندر سے ہی وہ خانہ ہی نہیں ہے کہ اس میں عورت کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, یہ چیز غلط ہے. عورت کے تحائف ہے, اس کی تنخواہ ہے, اس کی وراثت ہے, یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ عورت کی ہے, وہ اپنی خوش دلی سے کسی کو بھی دے دے تو یہ الگ بات ہے. فَاكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو اس کو مزے سے کھایا پیا جا سکتا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے, نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے پینے, کھانے اور پہننے کے لیے دو, اور انہیں نیک ہدایت کرو. تو یہ آیت جو ہے اس میں امت کو ایک بڑی جامع ہدایت کی گئی ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ مال جو ہے یہ قیام زندگی کا ایک ذریعہ ہے, تو نادان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے. ایسے لوگ جن کے اندر عقل نہیں ہے, سفہا ہیں, بیوقوف ہیں, چھوٹی عمر کے ہیں, تو مال کو جو ہے وہ ضائع کر دیں, کیونکہ مال ضائع ہوگا معیشت ضائع ہوگی, جب مال ضائع ہوگا اخلاق خراب ہوگا, ہے نا. بعض اوقات بچے ہیں, باپ سر سے اٹھ گیا تو ان کے ہاتھ جب پیسے آ جاتے ہیں تو کیا برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کھانے کے بہانے بہت سے عیار اور چلاک دوست جمع ہو جاتے ہیں, پھر فلمیں ہیں, پھر موویز ہیں, پھر عورتیں ہیں, پھر برائیاں ہیں, تو نظام اخلاق جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا چیز بتاتے ہیں کہ جو مال ہے وہ کیا ہے, یعنی وہ سفہا کے, بے وقوفوں کے جو ہے وہ نادانوں کے سپورٹ جو ہے وہ نہ کرو، یعنی ایسے لوگوں کو نہ دو جن کے پاس جو ہے وہ عقل نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ مال کے ذریعے سے سوسائٹی، یعنی یا تو اس کی ترقی ہوگی یا پھر سوسائٹی کے اندر تنزل ہوگا، تو اس کا صحیح طرح استعمال ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے جو کہ فضول یا ناجائز کاموں پر اس کو جو ہے وہ خرچ کر دیں، ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا قریبی رشتہ دار یا کسی کا بڑا بھائی چھوٹے سے کہے کہ تو بیوقوف ہے تیرا مال میرے پاس، یہ مطلب بھی نہیں ہے. قریبی رشتہ دار دوسرے کو کہے کہ یہ تو ہے پاگل، یہ تو سمجھدار نہیں لگتا، اس کا مال بھی اپنے پاس لے لیا. قرآن کی اس آیت کا جو ہے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے کسی کا ساتھ زیادتی کی جائے. دراصل اس سے مراد، نادان سے مراد صرف یتیم ہی نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر خاندان میں بھی کوئی بھی ایسا نہ سمجھ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا سمجھدار اس کے مال کی کچھ عرصہ حفاظت کرے پھر اس کو دے دے کہ یہ تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑا عقل مند بن جائے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مال کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے یا کھا لیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی ان کے مال کو کھا جائے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زکات لاگو بھی ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے ان کے مالوں سے خیر خواہی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ یعنی کسی کے پاس اگر مال ہے اور اس کے اندر اس مال کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو خاندان والے، گھر کے جو بڑے ہیں ماں باپ، یا پھر حکومت اسلامی جو ہے وہ اس بات کا انتظام کرے گی کہ یہ شخص اس مال کو ناجائز جو ہے برے طریقوں پر، برے راستوں پر، فحاشی کے اڈوں پر، قریانی اور فحاشی کے کاموں پر خرچ نہ کر لے، ٹھیک ہے. اس کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے گی اور اسے اس کو روکے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ بے شک سفہا سے مراد یعنی یتیم ہیں یا عام نادان لوگ ہیں، تو ان کے مال جو ہیں وہ ان کو ان کے سپرد نہ کرو. ہاں، وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں نیک ہدایت کرو، ان سے اچھی بات کرو. جب بھی بات کرو تو ان کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنی ہے. تو اچھا، یہاں پر جو ہے جیسے یہ سفہا جو ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ کم عقل اور نابالغ یتیم اس سے مراد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو منع کیا کہ ان کے مال ان کے حوالے جو ہے نہ کرو تاکہ اپنی نا عقلی نہ سمجھی کی وجہ سے اس کو ضائع نہ کر دیں. اور دوسری رائے جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مال اپنی عورتوں اور بچوں کو دینے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد جو ہے جب اپنا مال بچوں یا عورتوں کے سپرد کرے اور وہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دے، اور مرد کو جب ضرورت پیش آئے تو وہ منہ تکتا رہ جائے. تیسری رائے یہ ہے کہ ہر وہ آدمی ہے جس کے پاس مال کی حفاظت کے لیے کافی عقل نہ ہو، سارے ہی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو پابندی مال پر لگائی گئی ہے، کم عمر ہو سکتی ہے، جنون بجا ہو سکتی ہے، کم عقلی ہو سکتی ہے، بے دینی ہو سکتی ہے نا، کہ کسی بھی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ مال کو دوسرا شخص ضائع کر دیتا ہے اور انسان کو پھر قرضہ لینے کی نوبت پیش آ جاتی ہے. تو تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن یہ کہ مطلب ان ایسے لوگوں کو کھانے پینے کو دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرنا، اچھا بول بولنا. پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو دیکھتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان کے اندر رشد دیکھو تو کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اب یہاں پر جو ہے جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ یتیموں کے مال کب تم نے واپس دینے ہیں. دو شرطیں یہاں پر لگائی ہیں، اور ان میں سے ایک تو بلوغت ہے اور دوسری ہے رشد. بلوغت کیسے ہوئی؟ تم کو دیکھتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے. تو اور دوسری چیز کیا ہے کہ رشد، عقل مندی. تو بلوغت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ انسان بالغ کب ہوا. گرم ممالک میں، گرم علاقوں کے جو جگہ ہیں، گرم علاقے، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہوتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں. اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر کچھ ایسے سائن نظر آتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالغ ہو گئے ہیں. مثلا لڑکوں کو احتلام ہونا، لڑکیوں کو حیض آنا، چھاتیوں کا ابھر آنا، یہ خاص علامتیں ہیں. پھر کچھ ایسی علامتیں ہیں جو ان دونوں میں یکساں پائی جاتی ہیں، مثلا عقل دال کا اگنا، آواز کا نسبتاً بھاری ہو جانا، تھوڑی آواز پھٹنے سی لگتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بغلوں کے نیچے اور زیر ناف بال اگنا، اور مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ کے بال اگنا. تو یہ وہ پکی علامتیں ہیں جن سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب لڑکی اور لڑکا جو ہے یہ بالغ ہونے لگے ہیں. تو یہ ہے مطلب کہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں، یعنی بالغ ہو جائیں. دوسری چیز کیا ہے، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، جب تم محسوس کرو کہ ان کے اندر عقل آ رہی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ عقل آ رہی ہے، سمجھداری، ذہنی پختگی، یہ بھی اس سے جو ہے وہ مراد ہے کہ ذہنی طور پر بھی ان کے اندر پختگی ہو، ان کے اندر یہ سمجھ ہو کہ مال جو ہے وہ کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، یہ ساری باتیں ہیں. تو اگر جو ہے وہ بالغ نہ ہو اور ان کے اندر عقل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ مال ان کا ضائع ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں کیا کیا جا سکتا ہے، فدفعوا الیہم اموالہم، تو ان کا مال ان کے سپرد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. فلا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور پھر اب جیسے اور نہ کھاؤ ان کے مال جو ہیں اسراف کر کے اور جلدی جلدی کے وہ بڑے ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہونے والا ہے تو جلدی جلدی کھا لیں کہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو دے دینا ہے، تو پھر تو اس میں سے کھا ہی نہیں سکیں گے. یا پھر یہ کہ کسی کا مال ہے تو اس میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سے کھانا. تو یہاں پہ دراصل مال کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے. تو مال جو ہے اس حفاظت اس کی بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا کے حالات پھر متوازن نہیں رہتے. یہ ایک بڑا خوبصورت زمخشری نے سلف کا قول نقل کیا ہے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے. اسی طرح سفیان سوری کے پاس ایک سامان تھا، اسے وہ الٹتے پلٹتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بنی عباس مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، ہے نا. مطلب اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا اور بنو جو عباس ہیں وہ چاہتے تھے وہ ان کے مطابق فتویٰ دیں، وہ نہیں دیتے تھے کہ یعنی. اور بعض اوقات جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، حکومت جو ہوتی ہے، وہ مال دے کر علماء کو خریدنا چاہتی ہے، تو اس سے جو ہے یہاں پر منع کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے جو ہے وہ امیر ہو تو اس کو پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے. جو یتیم کا ولی ہے اس کو پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے. تو پرہیزگاری سے کیا مراد ہے کہ معقول طور پر جتنا اس کا حق الخدمت ہوتا ہے وہ لے لے، یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ لے. اور جو یعنی کھاتا پیتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے، ہے نا. فل یستعفف یعنی لے ہی نہ، چھوڑ دے، اللہ اسے مانگے اور اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر غریب ہو تو معروف طریقے سے اپنی خدمت کا حق لے سکتا ہے، یعنی چوری چھپے نہیں، علانیہ متعین کرے کہ میں اس یتیم کی خدمت کرتا ہوں، اس کے کام کرتا ہوں، تو اتنا اس کا جو ہے واجبی سا خرچہ اس میں سے لے سکتا ہے متعین کر کے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہے. تو یہاں پر پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب یتیم کے اندر یہ دو صفتیں پیدا ہو گئی، بلاغت، بلوغ اور رشد. تو اب کیا ہے کہ دو گواہ بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ پیدا ہو. یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو تصفیے میں آسانی رہے. تو تحریری صورت میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ان کا مال تھا اور ان کے جو ہے وہ سپورٹ کر دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو گواہ اوپر بنا لیا جائے. یعنی لوگ تو گواہ بنیں گے ہی, لیکن اصل گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وکفا باللہ حسیبا, کہ اللہ جو ہے وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ بددیانتی کرے گا تو پھر اللہ اس کو پکڑے گا, اور ایسا پکڑے گا جیسا کہ پکڑنے والا جو ہے پھر کوئی اور نہیں ہے. تو یہاں پہ عوام کو اور خواص کو اس چیز پر متوجہ کیا گیا ہے کہ جو نادان لوگ ہیں, یہ یتیم ہیں, تو ان کے مال جو ہے ان کو ناجائز طریقے سے کھانا نہیں چاہیے, ورنہ پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.